الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أنها كانت توتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة فأتيت بصبي فذهبت تدعو وسادته فإذا تحت رأسه موسى فسألتهم عن موسى فقالوا نجعلها من الجن فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها وكانت عائشة رضي الله تعالى تنهى عنها. یہ بدشگونی کے متعلق بات چل رہی تھی. آج انہوں نے عنوان قائم کیا ہے باب الطیرت من الجن, جنوں کی وجہ سے بدشگونی لینا. یہ بدشگونی جو ہے ایک وہمی چیز ہے کہ بھائی کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا, کسی جانور کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا تو دل میں یہ خیال پیدا کر لیا کہ میرا کام نہیں ہوگا, میری اس میں ناکامی ہوگی, نقصان ہوگا میری تجارت میں, میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں ناکامی ہوگی, تو اس سے منع کیا گیا ہے. اب یہ بدشگونی جو لی جاتی ہے اس کی بہت ساری جو ہے وہ شکلیں ہیں, تو یہ جن کی وجہ سے جو بدشگونی لی جاتی ہے اس کو بتلا رہے ہیں. حضرت علقمہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں, وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہا کانت توتا بالصبیان اذا ولدوا, کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ لاتے تھے, فتدعو لهم بالبرکۃ, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے برکت کی دعا کر دیا کرتی تھی. عورتیں بچے لاتی تھیں نو مولود بچوں کو نئے پیدا شدہ, فوتیت بے سبھی, وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک بچہ اسی دعا کی غرض سے لایا گیا, تذہبت تذو وسادت ہوں, وہ جس کپڑے میں لایا گیا تھا اور اس کے اندر اس کے سر کے نیچے جو ہے وہ کچھ سر کو ٹھیک رکھنے کے لیے تکیے جیسی چیز چھوٹی رکھی گئی تھی. تو وہ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ہاتھ میں لیا درست کرنے لگی. فیضا تحتر آسین موسیٰ, تو اس بچے کے سر کے نیچے استورا رکھا ہوا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ یہ استورا کیسا رکھا اس کے سر کے نیچے. فقالوا نجعلها من الجن, کہا وہ جن سے حفاظت کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. وہ ان کا ایک ٹوٹکا تھا, یہی ہے جن کے حفاظت کے لیے اس طرح رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے پھینک دیا اور اس سے منع فرمایا, اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح شگون بدشگونی سے منع فرماتے تھے اور اس کی جو ہے اس سے آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح اس سے منع کرتی تھی. بہرحال یہ ایک وہم پرستی ہے, توہم کی بنیاد پر ہوتا ہے, اس لیے منع کیا. باب الفعل. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدمى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح والكلمة الحسنة. ویسے طیرہ اور تطیر مطلق شگون کے لیے بولا جاتا ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برے شگون ہی پر اس کو مخصوص کر دیا. اور کیونکہ اس طرح جب کوئی آدمی شگون لیتا ہے تو اس کی وجہ سے مختلف وساوس کا شکار ہوتا ہے, اپنے کام اور مطلب میں کامیابی حاصل ہونے کے معاملے میں پتا نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا, اور میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں مقصد حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اور بہت سی مرتبہ بار بار اس طرح کی چیز آئے تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی اور انکار تک کی نوبت آتی ہے. مثلاً جس چیز سے وہ بدشگونی لیتا ہے, ایک کام کے ارادے سے نکلا اور جیسے بھی بلی سامنے سے گزری تو اس کی وجہ سے بدشگونی لی, وہ واپس آ گیا, پھر دوسرے وقت بھی ایسا ہوا, تیسرے بار بار جب اس طرح ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو وساوس کا شکار ہوا, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے اس کو بدگمانی اور یہی چیز آدمی کو اللہ کے انکار تک پہنچاتی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا, گویا یہ شرک تک پہنچانے والی چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم البتہ فعال یعنی نیک شگون, یعنی کسی چیز کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ بھائی اس کی وجہ سے میرا کام بن گیا, جیسا کہ پہلے بتلایا تھا ایک آدمی امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے اور جو ہے اس کو کوئی کسی کو بلا رہا تھا یا ناجح, ناجح کا مطلب ہے کامیاب ہونے والے, اس نے اس سے یہ نیک فعل لیا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی آدمی جا رہا ہے سفر پر, کسی کوئی دوسرا کسی راشد نامی آدمی کو پکار رہا تھا, یا راشد اے راشد اے راہیاب, اس سے یہ نیک شگون لے کے انشاءاللہ ہمارا جو ہم سفر اچھی طرح ہوگا. تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نیک گمان ہے اس لیے اس کی اجازت دی گئی. اب اگر وہ عمل میں آ گیا سبحان اللہ, نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں اس سے, جبکہ پہلی صورت میں اس سے نقصان ایک تو وساوس کا شکار ہوتا ہے اور بار بار اس طرح کے چیز کے پیش آنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بدگمانی میں مبتلا ہو کر انکار تک نوبت پہنچتی. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں, لا ادوا ولا طیرۃ, یعنی زمانے جاہلیت میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا بعض بیماریوں کے متعلق کہ وہ ذاتی طور پر بتبع وہ دوسرے کو لگتی ہے, تو وہ ان کی اس بیماری کی خاصیت ہی ہے کہ وہ ہر ایک وہ دوسرا آدمی کو خود لگتی ہے, گویا اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کے اندر جو اثر ڈالا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آتا ہے. اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. سبب کے طور پر کہ بھائی اس طرح کی بیماری والے کے پاس آدمی بار بار جائے گا آئے گا بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب بن جائے. دبری بتبا اور ذاتی طور پر جو ہے وہ لگتی ایسا نہ سمجھے. تو جیسے دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, اس معنی کر کے اگر وہ سمجھتا ہے تو گنجائش ہے. لیکن جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں یہ تھا کہ یہ بیماری کی خاصیت ہی ہے کہ وہ لگے گی, تو اس صورت میں یہ سمجھنا جائز نہیں. بلا تیارت اور یہی بدشگونی اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ بھی جائز نہیں. بیوجبنی فعال الصال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک شگون لینا یہ پسندیدہ ہے. نیک شگون کا کیا مطلب؟ الکلمۃ الحسنہ, کہ کوئی آدمی کسی کی زبان سے منہ سے کوئی اچھا جملہ سنے اور اس کی وہ سن کر اپنے لیے کوئی اچھا نتیجہ نکالے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید قائم کرے, تو اس کی البتہ اجازت ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني حبة التميمي ان اباه اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الحام واصدق الطيره في الحام ولا يحب. نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حام, حاما ایک پرندہ ہے الو جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ کسی کے مکان پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کی وجہ سے وہاں موت واقع ہوتی ہے. یا زمانۂ جاہلیت میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے خون سے ایک پرندہ بنتا ہے جو یہ پکارتا رہتا ہے کہ اسکینی مجھے پلا یعنی میرا بدلا لو, اور جب اس کا انتقام دیا جاتا ہے تو پھر وہ پرندہ اڑ جاتا ہے, یا اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ اس طرح نکلتا ہے. اس طرح کی اوہام کے زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور بہترین چیز جو ہے وہ پھال ہے, ولائن حقوں اور جو ہے نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے. یعنی نظر بد کو زمانۂ جاہلیت یا اوہام پر محمول نہ کیا جائے. یہ آدمی کی نظر لگتی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی نگاہوں کے اندر گویا ایک یہ اصل روحانی طور پر ایک سمی زہریلا مادہ ہوتا ہے. تو جیسے وہ کسی چیز کو اگر پسندیدگی کے ساتھ پسند کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کی وجہ سے اس چیز کو نقصان پہنچتا ہے, یا تو بیمار ہو جاتا ہے وہ اگر جانور ہے تو, یا اس چیز کو نقصان واقع ہوتا ہے. اور بعض رات فرماتے ہیں کہ یہ جس وقت پسندیدگی کی نگاہ سے اس کی طرف وہ نظر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے وہ ایک شعائیں ہیں زہریلی نکلتی ہے, زہریلا مادہ جو اس پر وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور دیگر حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کا روح کا, یعنی اس کی روح کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے جو نگاہوں کے ذریعے سے باہر پہنچتی ہے. بعض لوگوں کے اندر وہ طبی خباست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, تو اسی کی وجہ سے نظر لگتی ہے اور جس کو اس نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اس کو نقصان پہنچتا ہے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اس کو زمانۂ جاہلیت یا اوہام کے قبیل سے شمار نہ کیا جائے, بلکہ نگاہ کا لگنا ایک حقیقت ہے. آدمی ایسا کسی کبھی ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے اپنے بچے کو, تو ایسے موقع پر جس کو یہ خیال ہو کہ میری نظر لگتی ہے جب کوئی چیز اس کو پسند آوے تو لا حول ولا قوت ماشاء اللہ پڑھے, یا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے. باب التبرک بالاسم الحسن, جیسا کہ ابھی بتلا دیا فال کے متعلق تو کسی کا کوئی نام اچھا ہے اور کسی کام کو انجام دینے کے سلسلے میں اس کا انتخاب عمل میں آیا ہے تو اس کے اس اچھے نام کی وجہ سے یہاں برکت حاصل کرنا اور اچھا گمان قائم کرنا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر عن مان بن عیسیٰ قال حدثني عبد الله بن معمر عن ابي عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه حين ذكر عثمان بن عفان ان سهيلا قد ارسله الي قوم ساله ولا ان يرجع عنه هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل اتى سهيل سهل الله عمركم وكان عبد الله بن السائب ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن 6 میں عمرے کے ارادے سے حضرات صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکے والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں, انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. باقاعدہ اس کے لیے تیاریاں کی, مکہ کے اطراف کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے اور ان کو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ جو ہے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن ان کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اور ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس طرح جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور ان کے ساتھ معاہدے ہوئے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں مکہ کے قریب, تو ویسے تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جو ہے گھوڑے سواروں کا دستہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ پیش بھی بھیج دیا تھا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا تاکہ مٹھ بھیڑ کی نوبت مقابلے کی نوبت نہ آئے. راستہ بدل کر دوسرے راستے سے آپ مقام حدیبیہ میں گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئے اور اٹھانے کے باوجود اٹھی نہیں, چلنے کا نام نہیں لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. گویا اس کو لوگ کہنے لگے خلا دل کا سوا کہ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی, حضور نے فرمایا یہ بیٹھی نہیں بل حبس حابس الفیل, جس ذات نے ہاتھی والوں کے لشکر کو روکا تھا اس نے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا. بہرحال وہاں آپ ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قریش جو ہے کسی ایسی چیز پر جس سے کعبہ اور حرم کی حرمت باقی رہتی وہ مجھ سے صلح کا مطالبہ کریں گے, تو میں ان سے صلح کروں گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی کے ذریعے سے مکے والوں پر کہلوائیں کہ بھائی ہم تو لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہمیں اجازت دے دی جائے طواف صحیح کی ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ جائیں گے. چنانچہ اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کو میرے ساتھ جو عداوت ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ وہاں میرے خاندان کے ایسے لوگ نہیں جو میری حمایت کریں, آپ اس مقصد کے لیے حضرت عثمان کو بھیجیں, ان کے خاندان کے لوگ وہاں ہیں جو ان کی حمایت اور حفاظت کریں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا, وہاں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ پہنچایا, تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو روک لیا. اور ادھر مسلمانوں کے جو ہے لشکر میں یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ سے بیعت لی کہ ہم جان دے دیں گے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو یہی ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت ہوئی تھی, اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا پروانہ ملا, اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور پھر آپس میں لوگوں کی سفیروں کی آمد و رفت ہوئی, اور اس میں قریش کی طرف سے بھی قد ارسلہ الیہ قوم، یعنی حضرت یہ اسی موقع پر یہ سہیل ابن عمر ان کو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا صلح کی گفتگو کرنے کے لیے، صالح علیہ جانو حادل اس مقصد کے لیے کہ بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بات چیت کریں کہ اس سال آپ واپس جائیے، البتہ ہم آئندہ سال جو ہے آپ کو عمرے کا موقع دیں گے بیت اللہ کی زیارت کا 3 دن تک کے لیے. تو جس وقت مطلب یہ ہے کہ یہ سب آنے جانے کا سلسلہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو ان سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے، تو قربان بن مسعود صفی آئے اور بھی کچھ حضرات آئے، تو یہ جب سہیل آئے تو ان کو آتا ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا سحل اللہ عمر، حضرات صحابہ کو مخاطب کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ آسان کر دیا، گویا ان کا نام سہیل تھا، اس نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پھال لیتے ہوئے ایسا فرمایا، چنانچہ انہی کے ذریعے سے صلح کی گفتگو مکمل ہوئی اور صلح وجود میں بھی آئی. آج کل پینٹ شرٹ میں پہننے والے نوجوان لوگ ایسی پینٹ پہنتے ہیں جس میں ان کی پینٹ ناپ کے نیچے سے ہوتی ہے، ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے اور ٹخنوں کے نیچے تک کی پینٹ پہنتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. تو سب آج ناف سے لے کر گھٹنوں تک گھٹنا شامل ہے، آدمی کا سطر ہے، مرد کے لیے اس کو چھپانا ضروری ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر کھلے گا تو وہ گنہگار ہے، ذرا سے حصے کو بھی کھولنا چاہیے. کسی مستحق کے زکوٰۃ آدمی کو زکوٰۃ کی رقم نہ دے کر اس کی جگہ اس کو اس کے فائدے کی کوئی چیز پانی کی موٹر وغیرہ دے تو صحیح ہے، کوئی چیز اگر دے تو چیز بھی اگر وہ قیمت والی ہے تو جتنی قیمت کی چیز ہے اتنی مقدار زکوٰۃ کی ادا ہوئی سمجھی جائے گی، اس کو مالک بنا دیا جائے. کبھی ناوالی بچہ کے والد مذاقن ایک دوسرے کو کہتا آپ کی بچی میرے بچے کو دے دو، یا کہتا آپ کی بچی میرے بچے کے ساتھ دے دو، اس طرح کہتا ہے ٹھیک ہے دے دیا، مگر بعد میں ان کی شادی دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے. الف ان الفاظ سے مذاقن شادی منعقد ہو چکی یا نہیں، یعنی یہ الفاظ جو ہے وہ نکاح کے لیے کہے جاتے ہیں، اگر نکاح ہی کے لیے کہے گئے، بعض مرتبہ یہ الفاظ رشتے کے لیے کہے جاتے ہیں، تو نکاح کے لیے کہے گئے ہیں اور دائے مذاق میں کہے ہوں اور اس نے منظور کر لیا تو نکاح ہو جائے گا. شوہر کے اگلے گھر کی لڑکی کا شوہر نئی ساس کا محرم ہو سکتا ہے؟ شوہر کے اگلے گھر کی لڑکی کا شوہر نہیں، وہ اس کا محرم نہیں. موبائل میں عورتوں کی آواز والی رنگ ٹون استعمال کرنا کیسا ہے؟ گانے کی آواز والی اور بلا گانے کی دونوں میں کوئی فرق نہیں، عورتوں کی آواز والی جو ہے رنگ ٹون استعمال نہیں کی جا سکتی، اس کو منع کیا. مردوں کے لیے سفید رنگ کا لباس مستحسن ہے، عورتوں کے لیے کون سا رنگ مستحسن ہے؟ ان کے لیے کوئی بھی رنگ عورتوں کے مناسب ہو، اس کی کوئی تخصیص کسی روایت میں آئی نہیں ہے. کیا عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقعہ حدیث سے ثابت ہے؟ ویسے 2 رکعت تو بین کل اذان سلاطن والی روایت سے استدلال کرتے ہوئے 2 رکعت، ورنہ 4 کی تعداد کے ساتھ اس کا ثبوت مشکل ہے. قبل ظہر 4 سنت کی نیت باندھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، 1 ہی رکعت پر سنت طور پر جماعت میں شریک ہو گئے، بعد میں کتنے رکعت قضا کرنی پڑے گی؟ 4 موقعہ ہے نا، اگر کسی وجہ سے وقت گزر گیا تو کتنی رکعت کی قضا کرنی چاہیے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد و وعلى آل سيدنا وعلانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وعلی وصحابہ اجمعین.